السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، انجینئر ہیں پیٹر ہنلے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. ٹول فری نمبر پر 0800-777-789 ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے. صوبہ خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پر قتل کے دو واقعات میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. ماہرین سے بات کریں گے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں پشتون تحفظ موومنٹ کا معاملہ ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کا باعث بن گیا. اس مسئلے کا سیاسی حل کیا ہے؟ اگر ہے تو کیوں کر اور کس طرح؟ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی کابینہ کی تعیناتی، نئی انتظامیہ سے توقعات، اور آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ، ایران اور سعودی عرب کے بارے میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اب تک کرکٹ کے تمام شائقین یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ ورلڈ کپ 2019 کے تحت پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ناٹنگم میں ہونے والا میچ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سپورٹس کے بارے میں آپ یہ پروگرام ہمارے سنتے رہتے ہیں. ہمارے مختلف پروگراموں میں ان کے بارے میں نہ صرف تبصرے اور تجزیے پیش کیے جاتے رہے ہیں، بہر طور یہ خبر آپ تک پہنچانا تھی. تو آئیے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ ہمارے پہلے دو ماہرین ہیں، بہت مقبول نام ہیں ہمارے پروگراموں کے بھی اور اپنے اپنے شعبے میں کام کرنے کے اعتبار سے بھی. ڈاکٹر فوزیہ سعید، جنہوں نے اب ایک نیا منصب سنبھالا ہے اور وہ ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، جو کہ UNDP کے نام سے پاکستان میں جانا جاتا ہے. وہاں پر وہ جینڈر ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہی ہیں ڈاکٹر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں سلمان صوفی صاحب کو، جو کہ فارمر ڈی جی ہیں اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے، اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کے نمائندہ ہیں. خواتین کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کے حوالے سے جانے پہچانے ہیں. ہمارے ان پروگراموں میں آپ ان دونوں کو سنتے ہیں، ان دونوں کے آراء کو بھی سنتے ہیں اور تجزیوں کو بھی. دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی.
تھینک یو. السلام علیکم.
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے دو واقعات میں 5 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے. پولیس حکام کے مطابق ضلع بنو کے نواحی گاؤں میں زینب نام کی خاتون نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے شادی کی اور اس کے بعد گھر سے وہ چلی گئیں. معاملہ عدالت تک پہنچنے پر عدالت نے زینب کے شوہر کو جیل بھجوایا، تاہم زینب کو ان کے سسرالیوں کے سپورٹ کر دیا گیا. پولیس نے یہ بتایا ہے کہ جمعرات کو زینب کے بھائی اور اس کے ساتھیوں نے اس کے گھر پر فائرنگ کر کے زینب کو قتل کر دیا، جبکہ زینب کے سسرالیوں کی جوابی فائرنگ میں زینب کا بھائی اور اس کے 2 ساتھی بھی ہلاک ہوئے. واقعے میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. ایک اور واقعے میں ضلع مردان کے قریب دیر کے علاقے میں مبینہ طور پر گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کرنے والی خاتون کو اس کے بھائیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. اسی طرح چند روز پہلے ضلع کوستان کے ویڈیو سکینڈل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا، جو مرکزی کردار افضل کوستانی کے بھائی نے مبینہ طور پر اپنے بھائی کی بیوہ کے ساتھ خفیہ شادی کرنے کی پاداش میں قریبی رشتہ دار کو ہلاک کیا تھا. یہ سارے واقعات ایسے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں لگتا ہے کہ روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. ماہرین سے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے معاملات کو کوئی بھی نام دے کر زندگیاں ختم کرنے کے رجحان کو بدلنا کیسے ممکن ہے، کیونکہ اس کے ساتھ صدیوں پرانی روایات جڑی ہیں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ، آپ اس موضوع پر بہت آپ نے کام کیا، لوگوں سے ملتی ہیں، بالکل اندر جا کے لوگوں کے ساتھ ان سے بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، آپ کے رابطے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارا مائنڈ سیٹ یا ذہنی رجحان جو ہے پسند کی شادی یا پھر مرضی کے اظہار کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ اگر مذہبی بنیادوں پر بات کی جائے تو بھی اس کے حساب سے بھی اس چیز کی اجازت دی گئی ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گی؟ ظاہر ہے ہم مذہب کو اس کے بیچ میں نہیں لا رہے، لیکن اس مذہبی رجحان، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے بارے میں بات ضرور کرنا چاہتی ہوں.
جی بالکل، اور میں کہوں گی یہ کلچرل رجحان ہے، مذہبی نہیں اتنا جتنا یہ کلچرل، جس کو ٹریڈیشنلسٹ،
جی وہی میں نے کہا نا کہ
ٹریڈیشن کو
جی صدیوں سے روایات ہیں ہمارے ساتھ،
لوگ مذہب کو پھر سوٹی کی طرح استعمال کرتے ہیں ٹو جسٹیفائی، اور بہت سلیکٹیولی کرتے ہیں. جہاں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے وہاں مذہب کو بیک پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی کاروائی دکھانی ہوتی ہے تو مذہب کو لے آتے ہیں. یہاں پر مذہب ہی ہے جس نے شادی کی اجازت کہا کہ خود دے دیں، اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ قتل جو ہے وہ مرضی کی شادی کے ہوتے ہیں, جبکہ وہ اسلام میں رائٹ دیا گیا ہے.
جی میرا یہی مذہب کو چھوڑ دیں, ہاں جی مذہب کو چھوڑ دیں, اس سے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارے معاشرے کے اندر ہے, جو صدیوں پرانی روایت ہیں جس کی میں نے بات بھی کی, کسی طرح بدلا نہیں جا سکتا؟ کیا صورت ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں لوگ جب آپ لوگوں سے ملتی ہیں؟
تھوڑا تو بدلا گیا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہمارے قوانین میں بھی تبدیلی آئی ہے, مگر ایک جب تک یہ ہمارے نارمز یا سٹینڈرڈز نہیں بدلیں گے. لوگ ابھی بھی آرکیک ٹریڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو بڑے فخر سے کرتے ہیں. ہمیں ماحول کو اتنا چینج کرنا ہے کہ ان کو شرمندگی ہو. لوگ بہت فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری پرانے رسم و رواج ہیں یا یہ ہمارا ٹرائبل کلچر ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے سب تالی بجائیں اس بات پہ. تو اگر ابھی تک سوشل اپروول ان باتوں پہ مل رہا ہے اور سوشل ڈس اپروول اس بات پہ مل رہا ہے کہ تمہاری بہن تمہارے ناک کاٹ کے چلی گئی اور تم کیسے بے غیرت بھائی ہو کہ تم نے کچھ کیا نہیں, اور یہ اگر کوئی کہے نہ تو وہ پریشر فیل ہونا, اگر سوسائٹی کا جو جس کو کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر شیخی مارنی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے مارا. اور کوہستان کی آپ نے بات کی, وہاں تو چپے چپے پہ یہ ہو رہا ہے. صغرا امام صاحبہ کی جو امینڈمنٹ تھی اور وہ پچھلی گورنمنٹ میں پاس ہوئی تھی, اس سے تھوڑا امپروو ہوا یہ جو ہمارا لا تھا. پہلے تو بالکل ہی واٹر ڈاؤن ورژن تھا اس میں تو آپ, مگر میں اگر بریفلی کہوں نا تو جو قصاص دیت والا ایسپیکٹ ہے نا کہ جس میں معافی ابھی بھی الاؤ ہے, آپ دیکھو کہ یہ لا پاس ہوا کہ معافی گھر والے نہیں دے سکتے. پہلے یہی ایک آسان طریقہ تھا نا کہ باپ نے بیٹی کو قتل کیا تو بھائی نے معافی دے دی, کیونکہ یہ کرائم اگینسٹ پرسن ہے, کرائم اگینسٹ سٹیٹ تو ہے نہیں, تو معافی مل جائے تو آپ کی چھوٹ ہو جاتی ہے. اور اگر بھائی نے قتل کیا تو باپ نے معافی دے دی. پھر اس لا میں ترمیم آئی, شرمین عبید چنوئی کی فلم بھی بڑی انسپریشن تھی اور باقی بھی بڑی کیمپینس چلے, اور صغرا کا یہ امینڈمنٹ تھا جو سینٹ سے شروع ہوا اور یہ پچھلی گورنمنٹ میں پاس ہوا, اور پرائم منسٹر نے وہ فلم جو ہے اپنے گھر پہ دکھائی اور کہا پرومس کیا. تو اس سے یہ ہے کہ بہتر تھوڑی تبدیلی آئی ہے, مگر یہ ہے کہ اب لوگ اس کو رجسٹری غیرت کے نام پہ قتل کی بجائے سمپل مرڈر کرا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر غیرت اگر آنر کلنگ کر کے اس کا کیس بنائیں گے تو اس میں پھر جج ڈیسائیڈ کرے گا, خالی فیملی کو معافی نہیں دے سکتے. اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو آنر کلنگ تھا ہی نہیں, یہ تو مرڈر تھا, وہ اس کو 302 میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں. پھر وہاں معافی دلے آپ وکٹم کو تھوڑا پریشر کرنے کی بات ہے, آپ زبردستی معافی لے لیں تو نہ کورٹ کچھ کر سکتا ہے, نہ جج کچھ کر سکتا ہے, نہ معاشرہ.
آپ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا تھا
جی,
آپ نے جو بہت اچھا لفظ استعمال کیا تھا
والے میں ہے
کہ سوشل اپروول کی آپ نے بات کی تھی, کہ جب تک ہم ایک معاشرے کے اس میں, کیونکہ میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے نیریٹو کا, میں آپ سے اگلے پروگرام وہ جو ہمارا موضوع ہے اس پہ سوال بھی کروں گی کہ بہت سارا بیانیاں جو ہے وہ ہمارے بہت سارے ایکٹس کا باعث بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ اشتعال انگیزی آ جاتی ہے, کچھ اور آ جاتا ہے. سلمان صوفی سے پوچھتے ہیں, سلمان صاحب بین الاقوامی سطح پر آپ ایسے مسائل پر کام کرنے کے حوالے سے جانے پہچانے ہیں, گھریلو خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافے کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تازہ ترین جائزے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کیسے اس کا صورتحال کا تجزیہ کریں گے؟
بہت شکریہ بیجت, میں اس کو سمپل اس طرح سے اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جو گھریلو تشدد کے واقعات ہیں جس کے اوپر لیجسلیشن بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی جاتی ہے, لیکن جب تک اس میں کنسسٹنسی نہیں لائی جاتی اور جب تک حکومت ان چیزوں کو اون نہ کرے تو تب تک جو عوام ہے وہ اس کو لے کے آگے نہیں چلتی. جس طرح اگر ایک این جی او کے لیول پہ آپ ایک کام کریں, سر ڈاکٹر فوزیہ بہت اچھا کام کرتی آئی ہیں, شرمین عبید کی فلمیں آتی رہی ہیں, اس طرح آسما جہانگیر کام کرتی رہی ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو اتنی ایکسیپٹنس کیوں نہیں ملتی اور وہ کیوں اس طرح ایک سائلوز میں رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ حکومت کبھی بھی ان چیزوں کو سوائے ایک سیمینار کروانے کے, سوائے ایک طرح کا ایک اس کو ایک جس طرح مٹی, وہ ایک پنجابی مثال ہوتی ہے کہ انگلیوں سے مٹی چاڑنے والی بات کرتے ہیں, کہ وہ اس کو ایک ایسے ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں. تو جب تک حکومت ان چیزوں کو اون نہیں کرتی تو عوام اس چیزوں کو صرف ایک این جی او کا ایجنڈا سمجھتے ہیں. جب پنجاب حکومت نے بھی اس سلسلے میں کام کیا تھا تو جب اس کو جب روک دیا گیا تو پھر وہ ایک عوام عوام میں میسج جاتا ہے کہ شاید یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے جس کو آپ لے کے چلیں گے بھی تو وہ اس کی اتنی ایکسیپٹینس نہیں ہوگی. تو پھر جو عوام میں جو گھریلو تشدد کے واقعات ہیں یا آنر کلنگ کے واقعات ہیں ان میں ایک اضافے کے ٹرینڈ آپ دیکھتے ہیں. اور آپ یہ کے پی کی جب بات کر رہی تھی جو آپ اپنی مردان کا اور کوہستان کے واقعے بتا رہی تھیں تو کے پی میں یہ واقعات کے عام ہونے کا مسئلہ ہی زیادہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی ترقی پسندانہ کام کیا جاتا ہے تو اس کو حکومت کی طرف سے سنب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طرح ابھی چند مہینے پہلوں کی بات ہے, ڈاکٹر فوزیہ بھی جانتی ہوں گی, کہ ایک چند بچیوں نے وہاں پہ سائیکل چلانے کی کوشش کی تو وہاں پہ جو حکومت کی اپوزیشن میں جماعتیں تھیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی تو حکومت اس معاملے پہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ سائیکل ریلی انہوں نے نہیں ہونے دی. تو جب آپ اس طرح کا میسج دیں گے تو جو ایک رجعت پسند ایک مرد ہے اس گھر میں یا رجعت پسند عورت ہے اس گھر میں وہ اپنی بیٹیوں کو یہی پیغام دے گی کہ یہ حکومت اگر اس چیز کو اپروو نہیں کر رہی, اپوزیشن اس کو اپروو نہیں کر رہی تو ہم اس چیز کو کیسے لے کے آگے چلنے دیں. اور پھر وہیں سے یہ چیزیں سٹیم آؤٹ کر کے غیرت کے قتل پہ جاتی ہیں, ان کو شادی سے روکنے پہ جاتی ہیں, ان کو جاب کرنے سے روکنے پہ جاتی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جب تک سول سوسائٹی اور حکومت کے اندر یہ ہارمنی نہیں پیدا ہوگی اور حکومت اس چیز کو اون نہیں کرے گی تو تب تک یہ انفارچونیٹلی واقعات بڑھتے رہیں گے.
اچھا ڈاکٹر فوزیہ, آپ کے خیال میں غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور ایسے واقعات پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں؟ سلمان نے بہت اچھی بات کی اس بات کی کہ حکومت اور سول سوسائٹی کے درمیان ہارمنی کی ضرورت ہے, تو کس طرح سے یہ ہارمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جتنے ذہن ہیں اتنی ہی سوچیں ہیں. ایک مخصوص جس کے بارے میں آپ کے اور میرے بیچ میں تو بڑی بات ہوئی ہے اور ہمارے ان پروگراموں میں بھی بات ہوئی ہے, جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے رہے, جب کسی بھی اور چیز کی, کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا گیا. ہم نے اس کو ایک بہتر مائنڈ سیٹ کے طور پر بھی دیکھا ہے. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو صورتحال شاید اس طرح نہیں تھی یا ایسے واقعات اتنے سامنے نہیں آتے تھے یا میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہت ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں. باہر طور کچھ بھی ہے, کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل پازیٹیو اس میں جا کے سوچ کے بتائیے مجھے کہ کس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان رجحانات کو ختم کر سکیں, ان پر قابو پا سکیں اور ایسے واقعات کو ڈھونے سے روک سکیں.
میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا یہاں بہت ایک اچھا بریجنگ رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ تنظیموں کو تو ایسے بھی ڈیمونائز کرتے ہی رہتے ہیں تنظیموں کا ایجنڈا جو ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر لارج اسکیل پہ پازیٹیو میسج دینا ہے تو ایک تو جو ہمارے ہر وقت ڈرامے ہوتے ہیں جس میں ایکچوئل مار پٹائی دکھاتے بھی ہیں اس کو چینج کرنا چاہیے اور پازیٹیو اچھی اسٹوریز امپاورنگ انسپائرنگ اسٹوریز کریں. دوسرا یہ کہ جو چینلز ہیں جو سنسنی پھیلاتے رہتے ہیں, اور خاص طور پہ میں اسپیسیفکلی کہوں گی جیسے ڈومیسٹک وائلنس کا جب دن پنجاب میں آیا تھا تو سارے چینلز نے بڑی اپنی ریٹنگ بڑھائی تھی اس کو کریٹیسائز کر کے مذاق کر کے, اور فیڈرل میں ابھی تک سمپل لا بھی نہیں ہے جو ڈومیسٹک وائلنس. تو اگر میڈیا ایک اس طرح کا اورا کریٹ کر دے نا کہ تعریف کرے ایسی چیزوں کی, اور کوئی گورنمنٹ کچھ کرنے لگے یا تنظیمیں کچھ کرنے لگے اس پہ تالی بجے ایک نیشن وائڈ اور کہ واہ جی بڑا پروگریسو کام ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ جیسے ہی کوئی پین اٹھائے کو اچھی چیز لکھنے کے لیے تو اس کا کیا پنچا کر دے. آئی تھنک کہ دیٹ کین بی بیٹ اے ویری پازیٹیو تھنگ, کیونکہ یہ دونوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ اور این جی اوز اور تنظیمیں ان کے بیچ میں وہ برج کا رول پلے کر سکتے ہیں.
اچھا سلمان صوفی صاحب, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کس طرح کی رائے دینا چاہیں گے, کس طرح سے اس کو صورتحال کو بتائیں گے؟ اور یہ بھی پن پوائنٹ کیجیے, غلطی کے بارے میں تو آپ نے بتایا کہ جب اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کسی بھی نئی چیز کی یا کسی بھی مثبت اقدام کی, خاص طور پر بڑے سرکاری حلقوں کی طرف سے, آپ کہہ لیجیے حکومتی سطح پر کہہ لیجیے, سول سوسائٹی کے کچھ حلقوں کی طرف سے کہہ لیجیے, جس طرف سے بھی حوصلہ شکنی ہو تو اس کی وجہ سے مائنڈ سیٹ کافی جو ہے وہ بدلنے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو کہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ صورتحال کو بہتر کیا جا سکے؟
دیکھیے بچے, جس میں ایک سمپل سی جو بات ہے کہ حکومت کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ انفارچونیٹلی یہ ایک عوام میں ایک طرح کی نا ایک غلط انفارمیشن ہے کہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں نا ان کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں, اصل میں چیزیں ہوتی ہیں بیوروکریسی کے ہاتھ میں. اور یہ وومن امپاورمنٹ یا سوشل چینج بیوروکریٹس کا کام نہیں ہے, یہ ایک ایسے شخص کا کام نہیں ہے جو ایک 9 سے صبح 9 بجے جائے اور شام 5 بجے پنچ آؤٹ کر کے تو واپس گھر چلا جائے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اس پہ پیشنیٹ ہیں, جس طرح ڈاکٹر فوزیاں ہیں, جس طرح آسما جہانگیر تھیں, جس طرح ہینا جیلانی ہیں, یہ ان لوگوں کی بس کی کام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مقصد کے اوپر لگا دی ہیں. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ سول سوسائٹی میں سے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو امپاور کرے اور ان کو یہ پورا ٹاسک دے دے کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے, آپ نے اس کے اوپر انیکٹمنٹ کروانی ہے اور آپ نے اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے, تو ہم آپ کی فل سپورٹ کریں گے. جب تک یہ چیزیں بیوروکریسی کے ہاتھ سے نہیں نکلیں گی اور اصل میں جو گراس روٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جو ان پرابلمس کو سمجھتے ہیں. دیکھیے میں نے بھی حکومت میں کام کیا اور حکومت ایک سائلو میں ہوتی ہے. ہم اپنے دفتروں میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارے پی ایس نے ہمارے فون ملانے ہیں, ہمیں کوئی بھی کام ہے ہم ایک فون کریں ہمارا کام حل ہو جائے گا. تو یہ امپاسبل ہے کہ ہم اس سڑک پہ چلتی ہوئی عورت کے مسائل کو سمجھ سکیں کہ جس کو ایک جو ٹریفک کانسٹیبل جس کا بدتمیزی کر رہا ہے. یہاں پہ وہ سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن آتی ہیں اور گراس روٹ ورکرز آتے ہیں جو ان پرابلم کو سمجھتے ہیں. تو جب آپ ان لوگوں کو امپاور کریں گے کہ آپ بھائی آ کے تو ہماری ہیلپ کریں لیجسلیشن میں, تب ہی جا کے تو یہ مسئلے حل ہوں گے. ورنہ یہ ہم 1947 سے لے کر اب تک یہی باتیں کرتے آئے ہیں اور ہم اگلے 50 سال بھی کرتے رہیں گے جب تک اس طرح کے لوگوں کو حکومت لا کے تو اس طرح کے ٹاسک کرنے میں امپاور نہیں کرتی.
سلمان بالکل آپ سے میرا آخری سوال ہے کیونکہ اس کے بعد ہماری اگلی سیگمنٹ شروع ہو جائے گی. میں فوزیہ سے ایک اور سوال میں کروں گی لیکن وہ دوسرے اس کے بارے میں ہے. آپ سے میں نے جب انٹرویو بھی آپ سے ہوا اور آپ سے میری بات چیت ہوئی تھی اس وقت بھی میرا آپ سے یہ سوال تھا, آج بھی پھر وہی سوال ہے. وہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا وہ طبقہ اور خاص طور پر خواتین کا طبقہ جہاں پر شرح خواندگی یعنی کہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے, اس تک پہنچنے, اس کو اپنے حقوق سے باخبر کرانے کے لیے, اس کو آگہی اور شعور دینے کے لیے کس طرح سے گراس روٹ کہ اس حد تک پہنچنا ممکن ہوگا؟ کیونکہ یہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کسی ایک حد تک رہتے ہیں, لیکن ایک عام عورت جو گھر میں کام کر رہی ہے, ایک عام عورت جو لوگوں کے گھروں میں جا کے مزدوری کرتی ہے, ایک عام عورت جو باہر کھیتوں میں کام کر رہی ہے, اس کو کس طرح سے بتائیں گے؟
جی بالکل. اب فارچونیٹلی کیونکہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ہر جگہ پہ پینیٹریشن ہو چکی ہوئی ہے, اس میں اسٹریٹ تھیٹر کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ہم نے خود پنجاب میں استعمال کیا تھا. جب پنجاب کا ہم نے لا پاس کیا تھا تو ہم نے اسٹریٹ تھیٹر کو افیکٹولی یوز کیا تھا اور اس سے بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا. پھر جو وہاں پہ جو ایک چھوٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ریڈیو کے تھرو آپ جن کے تھرو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ اپنے لا کے بارے میں یہ جو بھی آپ نے انفارمیشن دینی ہے آپ وہ انفارمیشن وہاں پہ آگے پھیلاتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے مین پوائنٹ ہے جو میں دوبارہ اسی چیز پہ آؤں گا کہ جو گراس روٹ ورکرز آپ کو پنجاب کے کے پی کے سندھ کے بلوچستان کے ہر ضلع میں آپ کو گراس روٹ ورکرز ملیں گی کہ جو کہ اس سلسلے میں بغیر پیسوں کے کام کر رہی ہیں اور وہ ان کی پوری زندگی ان چیزوں کے اوپر لگ گئی ہے. تو ان کو صرف آپ امپاورمنٹ کر دیں کہ ان کے سر پہ صرف حکومت ہاتھ رکھ دینا کہ آپ بھی جس طرح پولیو ورکرز جگہ جگہ پہ جاتی ہیں اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے وہ یہ کام کر رہی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کے ساتھ دو پولیس کے بندے جا رہے ہیں تو ان کو ایک پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. یہی چیز اگر آپ وومن امپاورمنٹ کی اور سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو دیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی میں ایک 180 ڈگری کا چینج ود ان اے ڈیکیڈ آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ان چیزوں کے بغیر حکومت سمجھے گی کہ وہ صرف ایک پل کانٹیننٹل میں سیمینار کروا کے یا ایک 8 مارچ کا دن منا کے تو وہ اس طرح کی تقریریں کروا کے تو حل کروا دیں گے تو یہ زندگی میں کبھی نہیں حل ہو سکتا.
بہت بہت شکریہ سلمان صفی, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اٹس آلویز ا پلیئر ٹاکنگ ٹو یو اور خاص طور پر ان چیزوں کے بعد تو آپ سے پھر میری بات ہوگی. فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں, ابھی ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح ہمارے ساتھ ہوں گے اور ساتھ ہی اس کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک ہمارا ساتھ دیں گے. تو ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر عمران مالک کو آپ لے لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح کو بھی تاکہ ہم ان سے بھی بات کریں. ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. مجھے بات کرنا ہے ڈاکٹر فوزیہ سے, بات کرنا ہے ان سے. ہم آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. جیسا کہ آپ فوزیہ جانتی ہیں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر یا ہمارے ملک کے ساتھ دوسرے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بھی, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے اپنے ان پروگراموں کے ذریعے سے کہ ہم کشیدگی کو ہوا دینے کی بات تو بہت کرتے ہیں اور اس کو کیا بھی جا سکتا ہے, لیکن اگر ہم ایک بات کریں کہ کوشش کریں کہ کسی مثبت حل کی طرف جانے کی کوشش کریں کہ کوئی چیز جو کہ بات چیت سے ممکن ہو سکے, تو آج بھی میرا سوال آپ سے اسی سلسلے میں ہے اور یہ بات ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے. پاکستان کی قومی اسمبلی میں حکومتی وزیر علی محمد خان نے پی ٹی ایم اور اس کے ارکان اسمبلی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, ان کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا, جس پر حزب اختلاف نے سخت رد عمل کا احتجاج کیا, مظاہرہ کیا اور احتجاج کیا. اس میں قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوگی, کنٹرول نہ ہوا, قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. یہ میرے اسی سوال کی ایکسٹینشن ہے جو میں بات کر رہی ہوں کہ ہم کسی چیز کو کتنا بھی چاہے بڑھا لیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سے بیان میں فرق نہیں آتا. میرے میں آپ سے جو آج میرا سوال ہے اس سلسلے میں، خاص طور پر جب ہم کسی حساس مسئلے پر تبادلہ خیال یا بحث کرتے ہیں تو اس میں ہمارے انداز بیان یا بیانیے کا بہت حصہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں یہاں پر صورتحال کو مزید خراب کرنے سے بچانے کے لیے کس انداز فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ یہ معاملہ جو بڑی حساس نوعیت اختیار کر چکا ہے، ہم اس کے بارے میں فیور میں یا دوسرے فریق کے بارے میں، تیسرے فریق کے بارے میں بہت ساری باتیں کر چکے ہیں، ادھر سے کسی کا کوئی بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے، کسی کے بیان کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کو ایک سیاسی سطح پر مفاہمانہ انداز میں حل کرنے کے لیے کیا انداز یا فکر اپنانے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں ایز این انٹلیکچوئل تھنکر اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ؟
دیکھیے بہت، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات کا ہمیں سامنا ہو. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہمارے، کیونکہ ہم فیڈریشن ہیں، ہماری بہت سی اکائیاں ہیں، بہت سی ایتھنیسٹیز ہیں، تو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ ہمارے لوگ یا کوئی ہمارا ٹکڑا جو ہے وہ روٹ ہے کسی بات سے، اس کو احساس محرومیت ہو، کوئی اس کی اپنی کانفلکٹس ہوں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوں. کئی بار ایسے ہوا ہے، اس طرح ہم نے اپنا آدھا ملک بھی گنوایا کیونکہ ہم ان سے اچھے سے بات نہیں کر پائے، اور جو ٹینشنز ہیں وہ بڑھتے بڑھتے پھر بہت بڑی سول وار بن گئی. پھر بلوچستان میں ایسا ہوتا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ لوگ پھر روٹ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور جتنی مرضی جارحانہ رویہ کرے وہ پھر روٹے وہ کو مناتا نہیں ہے، وہ ورڈ سے ورڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں بات چیت سب سے مثبت حل ہے، اور اگر پالیٹیشینز نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ پالیٹکس نام ہی اسی چیز کا ہے کہ لے دے کر کے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہو، تھوڑی آپ بات چھوڑے، تھوڑی میں بات چھوڑوں، اور ایک ہم کامن گراؤنڈ پہ آ جائیں. میں سمجھتی ہوں بجائے اس کی کریک ڈاؤن ہو اور جو حالات جس طرف کو جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس سے شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو، کیونکہ لوگ جو ہے سارے ہی پاکستانی ہیں اور ساری ہماری اکائیوں کے حصے ہیں. تو میرے خیال میں بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ جو بھی ان کے اعتراضات ہیں یا دل شکنی کی باتیں ہیں ان کو سامنے لائیں، وہاں سے ڈیلیگیشن ہو، اس طرف سے ڈیلیگیشن ہو، پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن ہو، ان کے مسائل کو سنیں، اگر کوئی مسنگ پرسن کی بات ہے تو اس کو سنیں، ان کی لسٹیں لیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے لسٹیں اس سے دینے کی بھی کوشش کی ہے، جو مسنگ لوگ ہیں ان کو لانے کی بھی کوشش کی ہے. نہ ضرور ہوگا اس میں دونوں سائڈ سے اختلاف ضرور ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جو معصوم نہ ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں جو معصوم ہوں اور وہ مسنگ ہیں، اور جو کہتے ہیں نا زیادتیاں اگر ہوئی ہیں ادھر، تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹرائبیونل قسم کی چیز بنا لیں جس میں اوپن کیسز آئیں، اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہو، اور بہت ہی چن کے، ایسے بھڑکنے والے نہیں لیکن سینئر پوائز لوگ ہوں، 6-7 ہوں، اور وہ پارٹیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوں، اور وہ جیسے ٹرائبیونل ہوتا ہے اس میں وہ اسپیسیفک کیسز لے کر آئے، ان کی بات سنی جائے، ریپرزینٹیٹیو کیسز ہوں جو حل ہو سکتے ہیں ان کو حل کرے، پیار سے منائے. میرے خیال میں سختی جو ہے نا وہ ہم پہلے بھی بہت بھگت چکے ہیں کہ پھر ملک جو ہے اس میں اتنی ٹینشنز آ جاتی ہیں، بے اعتباریاں آ جاتی ہیں، پھر ٹرسٹ کا فقدان آ جاتا ہے، اور چیز کہاں سے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید ہمارے ساتھ تھیں. ڈاکٹر فوزیہ کو ہم ان کے نئے منصب پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ کے پروگرام میں حصہ لینے پر آپ کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف سعید یہاں امریکہ سے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے، جو ان کا مسئلہ آج کل اسمبلی میں، آج قومی اسمبلی میں اسی سلسلے میں کو لے کر ہنگامہ آرائی بھی ہوئی ہے، اور گزشتہ روز قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کے فروغ سے متعلق سینٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس سینیٹر محمد علی سیف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں منظور پشتین کی سربراہی میں پی ٹی ایم کے وفد نے شرکت کی تھی. تو خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر اکین اور پی ٹی ایم کی قیادت نے ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا، اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا تھا. ایک ذیلی کمیٹی بھی ہے جو کہ 5 سینیٹرز پر مشتمل ہے، جو پی ٹی ایم کے 3 رکنی وفد سے مذاکرات کو آگے بڑھائے گی. یہ صورتحال ہے. آج ہنگامہ آرائی کی بھی صورتحال ہوئی. میں نے جو بات کا آغاز کیا وہ اسی طرح سے کیا، اور ڈاکٹر فوزیہ سعید جو کہ ایک سوشل سطح پر کام بھی کرتی ہیں اور ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ان سے بھی بات ہم نے لینے کی کوشش کی کہ کسی بھی چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ اشتعال انگیز بنا سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بہتر انداز میں بھی حل کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر عاصم, آپ سے میں آغاز کرتی ہوں. یہ موضوع بہت حساس ہے, اس پر ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں. ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے آپ کے خیال میں پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کے معاملات کو سیاسی سطح پر حل کرنے کی صورت کیا ہے؟
اس وقت میرے خیال میں ابھی یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے وزیرستان میں, اس میں رپورٹڈلی 13 لوگ جو ہیں وہ ان کو مارا گیا ہے, تو اس کے بعد میرے خیال میں اب بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کی, ایک پولیٹیکل سچویشن کی, کہ اس کو کس طرح سے پولیٹیکلی جو ہے اس کو کس طرح سے اس کو حل کیا جائے, اس کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے اس سچویشن میں, کیونکہ یہ سچویشن بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. جو ابھی یہ جو آپ نے بات کی سینٹ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کی, تو وہ تو ایک اچھا قدم ہے اس وقت, اور اس کو مزید جو ہے امپاور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھے اس وقت یہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو سینیٹری کمیٹی ہے یہ اتنی امپاورڈ ہے کہ یہ کوئی سلوشن جو ہے یہ بتا سکے اور یہ دونوں جو ہیں یہ ایک نتیجے پر پہنچ سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف میرے خیال میں سینٹر تک اس کو محدود نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس کے لوکل جو ہیں بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں جن کو لوکلی اس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں جو پروونشل اسمبلی ہے اس کو بھی اس کی بھی ایک امپاورڈ کمیٹی ہونی چاہیے
جو بات چیت کر سکے,
وہ ڈائیلاگ کر سکے پی ٹی ایم کے ساتھ, اور یہ جو ایشوز ہیں جو کہ بالکل واضح ہیں ایشوز اور جو بالکل کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں جس پہ ہم پہلے بھی
بات کر چکے ہیں بہت دفعہ,
ان کی وہی ایشوز ہیں وہ جو ہیں ابھی تک میرے خیال میں اس میں بہت کمی نہیں آئی ہے. ایشوز جو ہیں اس کے جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے ابھی فورس بھی یوز ہوا ہے, تو میرے خیال میں اس سے چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں,
تو ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ڈائیلاگ کے ذریعے.
جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب چونکہ ہو چکا ہے, تو میرے خیال میں اس کو ازالہ کی ضرورت ہے, اور ازالہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ اشد ہے, اور میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے بال ان کے کورٹ میں ہے, اور بہت سویلین اور پولیٹیکل جو سویلین اور جو ملٹری لیڈرز ہیں میرے خیال میں ان کو بہت ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. پرائم منسٹر نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے, یہ بہت تشویش کی بات ہے. میرے خیال میں پرائم منسٹر جو ہے اس کو لیڈ لینا چاہیے, کیونکہ یہ حالات جو ہیں یہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں, ریجن میں سخت حالات جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, تو ان سب کا میرے خیال میں جو پرائم منسٹر ہیں اس کو لیڈ لینا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت جلد اس کو حل کیا جا سکے.
برگیڈیئر عمران ملک ہمارے ساتھ ہیں. برگیڈیئر صاحب, آپ کے خیال میں صورتحال جو اس حد تک بگڑ گئی اور اس حد تک پہنچی, کیا وجہ رہی اس کی؟ اس کو بہتر طور پر حل کرنے کی صورت پہلے کیوں نہیں نظر آئی؟ کیا ہوا جو معاملہ اس طرف کو نکل گیا؟
شامل کیا میرے خیال میں ہم اس کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور جیسے آپ کے جوتے مہمان بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بہت ہی سمپلسٹک قسم کا ہمارا پوائنٹ آف ویو لگ رہا ہے. میرے حساب سے اس ساری سچویشن میں اس کے دو تو بہت ہی واضح ڈائمینشن ہیں. ایک تو ریجنل ڈائمینشن ہے جس کے اندر ریجنل جو پلیئرز ہیں وہ اس علاقے کے اندر انوالو ہیں, جس کے اندر جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی انوالو ہیں, تو اس ایک پہلو کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. وہ اس کا ایک بہت واضح اور ایک بہت جامع ڈائمینشن ہے اور اس کو بھی ہم نے ٹیکل کرنا ہے. خالی اگر ڈومیسٹک یا لوکل لیول کا ایشو ہوتا تو یہ تو لوکل لیول پہ ایڈمنسٹریٹیولی ہی سالو ہو جاتا, اور اگر یہ ایڈمنسٹریٹیولی سالو نہیں ہوا ہے تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرنل پلیئرز بھی شامل ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کے دو ڈائمینشن ہیں, تو اس کے سولوشن جو ہیں وہ بھی پھر دو ہی ڈائمینشن سے ہونے چاہیے.
جی,
پہلے ڈائمینشن اب جو ریجنل انوالومنٹ ہے تو اس کے اندر ہماری حکومت کو اور حکومت کے جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, افواج ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کو انوالو ہونا پڑے گا تاکہ سچویشن کو پیسیفائی کیا جائے اور امن کی صورت کو بحال کیا جائے. یہ تو ایکسٹرنل ڈائمینشن کے خلاف ہوگا. رہی بات ڈومیسٹک ڈائمینشن کی, تو اس پہ میرے حساب سے اس سے آگے ایک ٹو پرونگ اپروچ ہونی چاہیے. پہلی اپروچ یہ ہے کہ جو شاید میرے سامنے شروع بھی ہو چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ, پی ٹی ایم کے ساتھ, اور پولیٹیکلی ان کو انگیج کر کے ان کے جو بھی جائز ان کے مطالبات ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کو جہاں تک ممکن ہو ان کو میٹ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے, جن لوگوں نے یونیفارم پرسنل کے اوپر فائر کیا ہے, ان کو شہید کیا ہے, ان کو زخمی کیا ہے,
یہاں پر ملک صاحب برگر صاحب ایک میں
قانونی
برگر صاحب میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا یہاں پر میرا ایک سوال ہے. اس کے بارے میں بڑے متنازع بیانات ہیں, مختلف, مطلب متنازع تو میں نہیں کہوں گی, مطلب مختلف بیانات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں, متضاد کہنا لفظ کا جو ہے میں کہنا چاہوں گی, کہ جو پی ٹی ایم کی طرف سے بیانیہ آتا ہے اور پی ٹی ایم کے مختلف حلقوں کی طرف سے بیانیہ آتا ہے وہ مختلف ہے, فوج کی طرف سے جو بیان دیا جاتا ہے وہ مختلف ہے. تو اس کو کس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے, کیا صورت ہو سکتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہاں پر بات واقعتاً درست ہے اور کہاں پر بات واقعتاً جسے کہا جاتا ہے اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے یا اس کو دوسرے انداز میں دیکھا جا رہا ہے منفی طور پر؟
اتنی تو بہت ہی سمپل سی بات ہے. یہ لوگ یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ ان کے تمام لوگ جو تھے وہ غیر مسلح تھے. اگر یہ لوگ غیر مسلح تھے تو وہ پانچ جوان پاکستان افواج کے کیسے زخمی ہو گئے؟ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو گولی ماری؟ مطلب یہ میں خود سرو کر چکا ہوں فارمر فاٹا کے اندر, وہاں پہ کوئی بھی جوان آدمی جو ہے, جو بچہ 14-15 سال کا ہو جاتا ہے, وہ گھر سے بغیر ہتھیار کے باہر نکلتا ہی نہیں ہے. وہاں کا کلچر اور ٹریڈیشن یہ ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بغیر, یہ جو لوگ مسلح نہیں تھے؟ اور پھر وہ جو لوگ زخمی ہو گئے, ابھی ہاسپٹل میں پڑے ہیں, تو وہ لوگ کیسے زخمی ہو گئے؟ دیکھیے, ہمیں ایک ورلڈ بیلنس طریقے کے ساتھ اس ساری سچویشن کو اپروچ کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو تھریٹ ہمیں ایکسٹرنلی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا, جو ان کے گریونسز ڈومیسٹکلی ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. ایک کام کے لیے ہمیں فوج, انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز استعمال کرنی پڑیں گی. دوسرے کام کے لیے ہمیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کرنی پڑے گی ان لوگوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ ہے, قانون کا جو اطلاق ہے, اس کا بھی بغیر کسی پریجڈس کے اس کا بھی اطلاق ہونا چاہیے.
اچھا,
بیلنس
بیلنس اپروچ چاہیے, پولیٹیکل انگیجمنٹ کی آپ نے بات کی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کوئی کامنٹ کریے گا ڈاکٹر عاصم, آپ بھی کریے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اب انگیجمنٹ کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ مزید امپاورمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, وزیر اعظم کی طرف سے اس میں بیان آنے کی ضرورت ہے اور حکومت کا بھی رول ہونا چاہیے اس میں, پی ٹی ایم کے مسئلے کا حل مفاہمتی انداز میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ریکنسیلیٹری کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, کوئی توقع کرتے ہیں اس کی؟
دیکھیں, میں تو توقع اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ 2 مہینے پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے پی ٹی ایم سے کہا یور ٹائم از اپ, اور جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یور ٹائم از اپ تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ مفاہمت کی طرف اس کو نہیں لے کے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو وزیرستان کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 13 لوگوں کو بے دردی سے مارا گیا ہے, اور 13 لوگ جو ہیں, 13 لوگ مارنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے, یہ میسیکر ہے. تو میرے خیال میں جب آپ پشتونوں کا اس طرح سے میسیکر کریں گے تو میرے خیال میں مفاہمت جو ہے وہ بہت مشکل سے مجھے نظر آئے گی.
لیکن ڈاکٹر عاصم ایک بات مجھے کریں, آپ الگ الگ کیوں ہم چیزوں کو کر کے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ پاکستانی ہونے کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے؟ پاکستان کا ایک علاقہ ہے. پچھلے دنوں وزیرستان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پوری قومی اسمبلی میں بغیر کسی ایک دوسرے فرد کے نہ کیے بغیر ایک امینڈمنٹ سامنے آئی ہے جس کو سراہا گیا ہے. کیا اس طرح ممکن نہیں کہ وہاں جا کر اس معاملے کو حل کر لیا جائے بجائے اس کے کہ ایک فریق بن کر ہم بات کرنے کی کوشش کریں؟ اس معاملے کو اس سطح پر حل کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے؟
وہ تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو اس کے لیے فورمز ہیں وہ بالکل بہت اچھے فورمز ہیں, لیکن اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسے فورمز نہیں ہیں کہ آپ جو ہیں یہ آپ اس کو طوالت دیتے جائیں, آپ جو ہیں وہ میٹنگز کریں اور وہ میٹنگز بے نتیجہ رہیں, کیونکہ ابھی تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جتنے بھی میٹنگز ہوئی ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوئی ہے, وہ بے نتیجہ رہی ہے. میرے خیال میں پی ٹی ایم کو 1 سال سے زائد ہو گیا ہے, اور یہ ڈیمانڈ جو ہیں یہ تو نقیب اللہ سے شروع ہوئے تھے. جب نقیب اللہ کو راؤ انور نے مارا تھا تو اس سے شروع ہوئے تھے, اور ابھی جو ہیں وہ لینڈ مائنز کا ایشو ہے, آئی ڈی پیز کا ایشو ہے, ایس پی طاہر داوڑ کا ایشو ہے, کچھ بھی ابھی تک جو ہیں وہ ابھی تک مطلب اس کے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ ایک تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ تبدیلی ابھی تک لوگوں نے نہیں دیکھی ہے. اس کے باوجود لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیک پوسٹ ہیں اس پہ جو ہے وہ اسکروٹنی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور لوگوں کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے. تو میں تو لوگوں کی انہی جو سینٹیمنٹ سے انہی کی میں ترجمانی کر رہا ہوں اور ان کو میں دیکھ کے جو ہے یہ بیرومیٹر کے طور پہ اس کو میں یوز کر رہا ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ اس وقت بالکل مطمئن نہیں ہیں, اور ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا لوگ اتنے بدزن ہو چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں رہنا جو ہے وہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر آصف, یہاں پہ رکیے گا کیونکہ جب ہم پھر اسی بات کی بات ہے, میں نیریٹو سے شروع کیا تھا کہ جب ہم بیانیے کو بڑھاوے کی بات دیتے ہیں تو ہم چیز کو کسی بھی طرح کسی بھی حد تک دور کی طرف لے جا سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے شروع سے بات ہی یہ کی تھی کہ آج اس کی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مصالحت کیسے ہو سکے, سیاسی حل اس کا کیسے تلاش کیا جا سکے, مفاہمت کی کوئی صورت کیسے ہو, کیونکہ اگر ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے تو یقین کیجئے کہ دونوں طرف کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کسی نہ کسی چیز کو ہوا ملتی رہے گی اور معاملہ حل ہونے میں نہیں آئے گا. بغیر صاحب آپ نے سنا, ڈاکٹر عاصم کی بھی الفاظ سنے, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو بات کی کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کیا صورت ہونی چاہیے اور آپ کیا اس کو مانتے ہیں کہ فوج وہاں پہ جو اب ٹائم از اپ کی بات ڈاکٹر عاصم نے کی, اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟
دیکھیں وہ بات جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اس بات کا تو میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہے یہ کیا پوری پشتون نیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ میرے نزدیک پشتون ریپرزینٹیو جو ہیں, جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں, وہ کے پی کی پروونشل گورنمنٹ میں, پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ سینٹ میں بیٹھے ہیں. یہ ایک لوکل ڈومیسٹک ایشو ہے جس کو انگیج کر رہی تھی فوج پہلے ریزالو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. فار ایگزامپل جو چیک پوسٹ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہم سارے چیک پوسٹ ہٹا دیتے ہیں یہاں سے, تو پھر یہ ایکسپلوزر کی موومنٹ کو, ٹیررسٹ کی موومنٹ کو, سوئسائڈ بامبرس کی موومنٹ کو, ایمونیشن اور ویپنس کی موومنٹ کو, سوئسائڈ جیکٹ کی موومنٹ کو, کمیونیکیشن اکوپمنٹ کی موومنٹ کو کون چیک کرے گا؟
اچھا
بہت علاقے میں یہ ٹیررزم دوبارہ شروع ہوئی, میری بات ختم ہونے کو. دوسری ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ فوج نکل جائے وزیرستان سے. وزیرستان از پارٹ آف پاکستان, اور جہاں پہ پاکستان ہوگا وہاں پہ پاکستان کی فوج ہوگی. یہ ایک ڈیمانڈ کس کی ہے؟ یہ ان کی نہیں ہے. یہی میں کہتا ہوں, یہ وہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیں بالکل بھولنا نہیں چاہیے. اب ہم آتے ہیں کہ اس کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے.
جی ریزالو کرنے کی بات,
میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ بالکل جاری رہنی چاہیے ایک بیلنس طریقے کے ساتھ, اور جہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہاں پہ لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. اور یہ جب تک نہیں ہوگا, اپیزمنٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے, جس نے قانون توڑا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور جہاں تک سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طریقے سے آلریڈی ہینڈل کر رہے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی اور بہتری آنی چاہیے تو اس کی بات کریں.
اس کے لیے تو ہم نے پہلے بھی مثال دی نا,
مگر یہ کہنا کہ یہ فوج یہاں سے چلی جائے اور یہاں پہ اور کوئی نہیں ہوگا, یہ صرف ایک ایکسٹرنل ایجنڈا رکھتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں.
اچھا اس ہماری سیگمنٹ کا وقت تو ختم ہو گیا, پہلے بھی زیادہ ہی ہو گیا ہے. چترال سے محمد شفیع ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم شفیع صاحب. آپ مجھے سن رہے ہیں شفیع صاحب؟ شیر محمد صاحب خیبر ایجنسی سے. چلیے دونوں کالر سے ہم بات نہیں کر سکے. برگیڈیئر عمران ملک کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. پر آپ عاصم صاحب ذرا رکیے گا, بھارت کے الیکشن کے بارے میں ایک کامنٹ آپ کو, آپ سے مجھے لینا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے چلیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پرتاپ سوموانشی جو بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے, اس کے علاوہ پروفیسر فیضان اور جہانگیر خٹک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹن بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے, اور اب ہم بات کرتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کی شام کو اپنی کابینہ کے 57 اراکین کے ساتھ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. پچھلی حکومت کے 37 وزراء اس بار نئی کابینہ میں موجود نہیں, جبکہ 24 نئے چہروں کو شامل کیا گیا. امت شاہ کو وزیر داخلہ اور ایس جے شنکر کو وزیر خارجہ بنایا گیا. سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ مودی کی کابینہ بظاہر متوازن ہے, جن کی کارکردگی اچھی نہیں رہی تھی ان کو دوبارہ نہیں لیا گیا. کیا پرتاپ سوموانشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اس وقت؟ ابھی نہیں. ڈاکٹر عاصم آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی
ڈاکٹر آسم، وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کے وزیر اعظم کو دعوت نہیں دی گئی، جبکہ پہلی مرتبہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مدعو کیا گیا تھا. اس پیغام کیا پیغام دینا مقصود ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی کی صورتحال ہے وہ ویسی ہی رہے گی خطے میں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟
میرے خیال میں یہ ایک اچھا سٹیپ تو نہیں تھا. میرے خیال میں مودی صاحب کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ظاہر ہے ان کا اپنا ڈیسیجن تھا. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ پاکستان کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور اسے صاف یہی لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی میرے خیال میں ایک تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو ہے ان کی نظر میں کوئی اتنی امپورٹنس ان کی نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا انڈین کچھ چینلز کو جس پہ بہت پولیٹیکل جو انالسٹ تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان انڈیا کو ہیلپ کر سکتا ہے اوپر جانے میں، اور نہ جو ہے وہ اس کو نیچے لا سکتا ہے. تو اس لیے وہ بالکل میرے خیال میں اس کو وہ ڈسکریڈٹ کر رہے تھے پاکستانی پوزیشن کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مطلب پاکستان جو ہے وہ بالکل ایرریلیونٹ ہو چکا ہے. تو اسی تناظر میں میں اس کو دیکھتا ہوں کہ مودی صاحب نے میرے خیال میں اسی تناظر میں یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو جو مدعو نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں اس کو یہ سٹیپ ریویو کرنا چاہیے تھا اینڈ ہی شوڈ ہیو بین انوائٹڈ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسفزئی ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. سوموانچی جی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سوموانچی جی، بتائیے گا کہ نریندر مودی نے اپنی انتخابی مہم قومی سلامتی کے معاملے پر لڑی، اسے اولین ترجیح بھی قرار دیا. اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں، ابھی آپ نے ڈاکٹر عاصم کی بات چیت بھی سنی کہ وہ جو بھارتی میڈیا ہے اس میں پاکستان کو ایک اہمیت نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ کہتے ہیں ہم سائے بدلے نہیں جا سکتے، پاکستان اور بھارت کے درمیان آنے والے دنوں میں آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کشیدگی کی کوئی صورت کم ہونے کی بات ہوگی؟
مجھے لگتا ہے کہ کم ہوگی، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بات بڑھے گی. اور اب اگلے پانچ سال چیزیں ایسی ہی بنی رہیں گی ایسا میں نہیں مانتا ہوں. مجھے لگتا ہے چیزیں بہتر ہوں گی، اور وہ صورت کیا ہوگی یہ ابھی آج کی تاریخ میں اس کا کہیں کوئی کلیئر کٹ پکچر نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور ٹیکنیکلی انہوں نے یہ کہا کہ جو جہاں تک عمران خان صاحب کو انوائٹ کرنے کا سوال تھا کہ ہم نے بمسٹیک کو کے کنٹریز کو بلایا ہے، اس میں مالدیپ اور پاکستان دونوں نہیں ہیں، تو اس لیے وہ دونوں ان کو ہم نے نہیں بلایا، مالدیپ کو بھی نہیں بلایا، پاکستان کو بھی نہیں بلایا. تو اس کا ایک جسٹیفیکیشن یہ دیا گیا.
جی
میں بھی مانتا ہوں کہ بلاتے تو اچھا ہوتا، لیکن اگر نہیں بلایا تو نہ بلانے کو یہ اسی طرح حال رہے گا. اس کو اس طرح سے ابھی انٹرپریٹ کرنا تھوڑا
جلدی ہے،
غلط ہوگا.
اچھا ایک اور، کہ نئی کابینہ میں ملک کے اندر جو توقعات کی جا رہی ہیں، خاص طور پر اقلیتوں کے بڑے تحفظات تھے، جو بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر ہے خاص طور پر اس کے اندر، اور پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر جو ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں، کہ نئی کابینہ شاید ان سارے معاملات کو یا لائن آف کنٹرول کے اوپر جو کشیدگی ہے اس کو دور نہ کر سکے یا کس طرح سے دیکھے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اب کس حد تک یہ ہوگا؟ کیونکہ اقلیتوں کے مسائل کے بارے میں بیان تو دیا نریندر مودی جی نے، تو اب بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں جو قیام امن کی کوششیں ہیں وہ کس حد تک پوری ہونے کا امکان ہے؟ آپ کچھ دیکھتے ہیں کچھ حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آئے؟ اور وہاں پر
جی بالکل لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے جو لاسٹ ٹائم جو سلوگن دیا تھا، سب کا ساتھ سب کا وکاس، ڈیولپمنٹ فار آل، اور سب کے ساتھ مل کے یہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، یہ ان کا ایک سلوگن تھا. اب کے اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، اب کی کر دیا سب کا وشواس، سب کا کانفیڈینس آف ایوری ون، سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس. تو یہ جو انہوں نے مائنورٹیز کے بارے میں کہا تھا کہ ہاں ان کے بھیتر کانفیڈینس گھٹا ہے، کانفیڈینس لیول کم ہوا ہے، یہ ہمارے لیے چنتا کی بات ہے. اور آپ اگر یاد کریں تو ایک یہاں پہ ابھی ممبر آف پارلیمنٹ چن کے آئیں، وہ کینڈیڈیٹ تھیں لیڈی سادھوی پرگیا، انہوں نے کچھ اوٹ پٹانگ بیان دے دیا تھا، تو مودی نے اس کو، الیکشن کا ریزلٹ نہیں آیا تھا تبھی کہا تھا کہ میں انہیں معاف نہیں کروں گا کبھی، وہ بھلے ہی مطلب ہماری پارٹی میں ہیں.
जी।
और यहाँ तक कि जब वो ओथ सेरेमनी थी जीत के आए जब सारे एमपीज, तो वो उन्होंने वेलकम भी किया मोदी जी का, तो मोदी जी ने मतलब उनके उनको देखा भी नहीं, तो ये भी टेलीविजन में बाइट चलती रही कि उनको तरजीह नहीं दी। तो यानी मोदी अपना ये फेस नहीं चाहेंगे कि उन्हें एंटी मुसलमान देखा जाए, उन्हें देखा जाए कि वो एक क्रूएल व्यक्ति हैं, और एक जो परसोना जो बाहर उनका अलग सा बनाते हैं लोग उनके जो खिलाफ लोग हैं,
तो उसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे,
उसमें कुछ सुधार करना चाहेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि कश्मीर के मुद्दे पे कुछ काम करें, जरूरी है कि पाकिस्तान के मुद्दे पे कुछ आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी जी, हमारे साथ थे भारत से प्रोफेसर फैजान और जहांगीर खटक जहां से हमारे साथ थे। प्रोफेसर फैजान, ख्याल किया जा रहा है कि वजीर खारजा एस जे शंकर जो नई तैनाती है वो दूसरे मुल्कों के साथ बशमूल पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी हम यहां पर आपको बताते हैं कि भारत अमरीका सिविल न्यूक्लियर माहदे में उनका बड़ा अहम किरदार था। आप इस तैनाती को कैसे देखते हैं हमसाया मुल्कों के साथ और खासतौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में? प्रोफेसर फिजान,
मैं रखे आवाज आ रही है आपको?
जी आ रही
जी। तो ये जो जो नई तैनाती है इनकी वजीर खारजा की, ये एक क्लियर मैसेज है बाकी दुनिया के लिए कि एक तो ये कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से और ज्यादा मजबूत होंगे, और अमेरिका जो है वो कोशिश करेगा कि वो पाकिस्तान के साथ अपना जो तवाजुन है वो बरकरार रखे, लेकिन इसके साथ एक उम्मीद है कि एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त जो मोदी साहब हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने जो उनके इमेज को डैमेज हो चुका है उसको किसी ना किसी तरह रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि खासकर कश्मीर में हालात जो हैं वो मुझे नहीं मालूम कि वो वापस कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ पे के लोगों के हालात और वहाँ का जो डिटर्मिनेशन है उनकी जो कुव्वत इरादी है वो बहुत मजबूत है, और वो इस सिलसिले में भारत के जितने भी पुराने माहदे और तमाम वादे जो हमेशा जो हैं टूटे हैं और हमेशा कश्मीर के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है कि उस पर वो यकीन करेंगे, तो ये इनके लिए अगर वो एतमाद को बहाल कर पाते हैं तो बहरहाल ये भारत के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे कम ही नजर आती है कि ऐसा होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल बेस जिसके जिसके जरिए वजीर आजम मोदी जो है वो इलेक्ट हुए हैं, वो पॉलिटिकल बेस जो है वो उनको और कुछ करने नहीं देगी। वो हम देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें और ममालिक में भी हैं कि अगर पॉलिटिकल बेस आपके साथ नहीं है तो आप अगले इलेक्शन में या अपनी जो पार्टी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग हालत में नहीं रख सकते पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा। तो मोदी साहब के ऊपर ये जो उनकी पॉलिटिकल बेस है उनकी तलवार हमेशा लटकती रहेगी।
अच्छा, अब हमारे पास चुके वक्त कम है, खटक साहब से हम बात करते हैं ईरान और सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब के बादशाह शाह बिन अब्दुल अजीज ने कहा है, बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके इसे अदम इस्तेहकाम से दुचार करना चाहता है, जिसके बाद सऊदी अरब समेत खित्ते के दीगर मुल्कों की सालमियत को खतरा लाहक है। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान के दहशत गर्दाना अजायम की वजह से पूरा खित्ता अदम तहफ्फुज का शिकार है और खलीजी और अरब मुल्कों को मुश्तरका हिकमत अमली इसके लिए अपनाना होगी। खटक साहब, आप ये फरमाएगा कि ईरान से निमटने के लिए सऊदी अरब ने ये जो कहा कि खलीजी और अरब मुल्कों की मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ वो इशारा करें, क्या मुराद है इससे? किस तरह से, किस नौयत की हिकमत अमली अब बनाना चाहता है सऊदी अरब ईरान के हिसाब से, ईरान को काउंटर करने के लिए उस खित्ते के अंदर?
मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब की हिकमत अमली तो यमन में बिल्कुल साफ नजर आ रही है। एक मुल्क जो बिला वास्ता ईरान के साथ यमन में जंग में शामिल है, अगर वो बैठकर ऐसी बातें करेगा तो जाहिर है कि उसमें हमेशा पूछा पहले यही जाएगा कि जनाब ये बात आप अमन के दौर में कर रहे हैं या जंग के दौर में। तो आपको ऑलरेडी ईरान के साथ एक तरह की हालत जंग में है, तो इन हालात में उनका जो बयानिया है जाहिर है वो उसी उसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए। और जहां तक कि आपने जिक्र किया मक्का में होने वाले ओआईसी के इजलास का, मेरी राय में मुझे वहां पर भी बहुत तकसीब नजर आई آپ دیکھیے عراق کے پرائم منسٹر کی طرف سے جو بیان آیا
جی اس کا وہ میرا اگلا سوال بھی ہے. جی بالکل
جی جی انہوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا اور انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر آپ نے اس کو تھوڑا مس ہینڈل کیا تو جنگ چھڑ سکتی ہے یہاں پر.
جی
اور آلریڈی آپ کے ذہن میں رکھیے کہ ایران باوجود اس کے کہ جو او آئی سی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی یونٹی نہیں ہے. ایک طرف جس طرح میں نے ذکر کیا کہ قطر اور دوسرے ممالک پاکستان بھی اس میں اپنا نیوٹرل رول ادا کرنے کی کوشش کر رہے, پتہ نہیں کتنا رہے گا کیونکہ پاکستان کی اپنی میرا خیال ہے کہ مالی مجبوریاں زیادہ ہیں اور ان کا انحصار عرب ملکوں پر زیادہ ہے. لیکن کچھ ممالک عراق ہو گیا اور کچھ اور ایسے ممالک ہیں جو ترکی ہو گیا, یہ شاید سعودی کے ساتھ نہیں چلیں گے اور پاکستان جیسے ممالک شاید نیوٹرل رہنے کی کوشش کریں گے. تو ان حالات میں سعودی عرب کی طرف سے یا کسی بھی یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے کوئی بھی ایسی تجویز یا کوئی پلان سامنے آتا ہے تو مجھے وہ کافی کمزور نظر آتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایران کا اس خطے میں گزشتہ چند سالوں میں باوجود اس کے کہ ایران پر کافی سینکشنز ہیں اس نے وہاں پر اپنی ایک بہت بڑی سٹیکس بنا لی ہیں. آپ دیکھیے اس وقت ایران لیبنان سیریا عراق اور یمن یہ چار ممالک ہیں جہاں پر کہ ایران کی ٹھیک ٹھاک چھاپ ہے اور وہاں پر کچھ خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ ایران تقریباً 300,000 فائٹرز کو اس نے رکھا ہوا ہے ان چار ممالک میں. یعنی حزب اللہ کے 60,000 فائٹرز ہیں, کافی سارے سیریا میں لڑ رہے ہیں.
جی
اسی طرح ڈیفنس لوکل ڈیفنس فورسز کے نام سے ایک تنظیم ہے, ان کے 90,000 فائٹرز ہیں جو سیریا میں ہیں. اور پھر اسی طرح
آپ کے اس کے ساتھ ایک میں جزوی سوال کرتی چلوں خٹک صاحب, تو پھر اس طرح کیا امریکہ کے یہ خدشات درست ہیں کہ واقعی خطے کو اس سے خطرہ ہے کیونکہ وہاں پر اس کے فوجیوں کی تعداد بھی موجود ہے؟
دیکھیے امریکہ کو تو شروع سے خطرہ ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے یا جنگ کے ذریعے ایران کی پالیسی کو چینج کرنا چاہتا ہے. میرا نہیں خیال. امریکہ کی پالیسی گرچہ ٹھیک ہے اس میں ملٹرسٹ وہ اینگل بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے بعد اوقات کچھ بیان ایسے آتے ہیں کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کل جنگ چھوٹ جائے گی, لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس خطے میں جنگ چاہتا ہے کیونکہ یاد رکھیے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یا پرشین گلف جو یہاں سے ہر روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل آئل گزرتا ہے.
جی
یہاں پر تھوڑی سی بھی اگر کوئی جنگ شروع ہوئی تو اس کے متاثرین میں سب سے بڑے متاثرین میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن وہ بھی پریشر چاہتے ہیں. ابھی پریشر کس لیے چاہتے ہیں؟ پریشر دو چیزوں پر چاہتے ہیں. جو امریکہ بھی چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ جس طرح ایران نیوکلیئر ڈیل سے نکلا تو صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ دوبارہ بیٹھیں, ہم آپ کے ساتھ رینیگوشیٹ
کریں گے.
دو پوائنٹس لانا چاہتے ہیں, ایک جو کہ آپ کی ٹیررزم کو جو آپ سپورٹ کریں جس طرح میں نے آپ کو 300,000 نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ذکر کیا, اور دوسرا یہ کہ آپ جو یہاں پر آپ کا جو لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو بھی آپ انٹرنیشنل واچ ڈاگ کے اندر لائیں تاکہ اس پہ بھی نظر رکھی جا سکے کیونکہ وہ خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے. باوجود اس کہنے کے ایران اور امریکہ کے درمیان حادثاتی جنگ کا شدید خطرہ ہے کیونکہ دونوں طرف فوجیں موجود ہیں اور پھر جس طریقے سے ایران اور عرب ممالک کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن ہے تو یہ ایک بہت خطرناک کاکٹیل ہے,
خطرناک صورت
اور ڈیفینیٹلی حادثاتی جنگ شروع ہو سکتی ہے اسے.
اچھا یہ بالکل اب آخری سوال ہے میرا, پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, یہ ٹرمپ کے ناقدین کے خیال میں 2015 کے جوہری سمجھوتے سے الگ ہونے, فوج کو دہشت گرد قرار دینے, ایرانی فوج کی جو ایلیٹ فورس ہے دوبارہ سخت پابندیاں عائد کرنے کے نتیجے میں یہ کشیدگی بڑی ہے, آپ نے جہانگیر خٹک صاحب کا پورا تجزیہ بھی سنا, آپ کے خیال میں مشرق وسطی خطے میں جو یہ کشیدگی بڑی ہے اس کے اثرات کس طرح سے دیکھے جائیں گے؟
دیکھیے اس میں جیسے ہمارے فاضل دوست ہیں انہوں نے جیسے فرمایا اس میں یہ ہے کہ کوئی جنگ چاہتا نہیں لیکن پریشر ڈالنا چاہتا ہے, لیکن ایران کے پاس ایک ترک کا پتا ہے اور وہ ہے جنگ کا, کیونکہ یہ وہ ترک کا پتا ہے جس کو ایران استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیا گیا ہے ایران نے, ایران کو, کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اور اب اور ہمارے ساتھ اب کیا ہو سکتا ہے, سینکشنز لگ چکی ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس لیول پر پہنچا دیں چیز کو تاکہ دوسری ساری دنیا جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ایران کا ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ آف پالیسی رہا ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے ہتھیار کے طور پہ, نہ صرف اپنی مشرقی اور مغربی سرحد کی طرف بلکہ مغربی سرحد مشرقی سرحد کی طرف بھی انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. ईरान को अगर हमने मेन धारे में लेकर आना है दुनिया के, तो उन पे सैंक्शंस जो हैं उनको हमें रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 2017 में जो उन्होंने विथड्रॉ किया था इससे ईरान के जोहरी माहिदे से, ये एक सियासी गलती थी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ईरान को और बड़े अच्छे तरीकों से प्रेशराइज
किया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान हक हमारे साथ थे और जहांगीर खटक हमारे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता हुआ चाहता है। अब चांग हमारे साथ इंजीनियर हैं, जबकि अंजुम हैरल गिल और बहजत आपसे इजाजत चाहते हैं प्रोग्राम खत्म करने की। आइंदा मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جمب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی ماہانہ آمد کی تعداد اب 100,000 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں بارڈر پیٹرول کی چیف کارلا پرووسٹ کہتی ہیں،
As of April 30th, we apprehended 460,294 people on the southern border. Nearly half of the adults we apprehended in April brought children. They have received the message loud and clear. Bring a child.
وہ کہہ رہی ہیں اپریل کی 30 تاریخ تک جنوبی سرحد پر ہم نے 460,294 افراد کو حراست میں لیا تھا۔ ان میں سے تقریباً نصف بالغ افراد جنہیں اپریل کے مہینے میں حراست میں لیا گیا اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آئے تھے۔ انہیں واضح طور پر یہ پیغام ملا ہے کہ اپنے ساتھ کسی بچے کو لاؤ، آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس کا رد عمل پناہ دینے کے معیارات کو سخت بنانے اور سرحد پر لوگوں کی آمد کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ایک منصوبے کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ ان کے الفاظ،
Legitimate asylum seekers are being displaced by those lodging frivolous claims.
وہ کہہ رہے ہیں قانونی طور پر پناہ حاصل کرنے والوں کی جگہ ایسے افراد لے رہے ہیں جو دھوکہ دینے والے دعوے کرتے ہیں۔ ٹرمپ سرحد پر دیوار کی تعمیر جاری رکھنا اور صلاحیتوں کی بنیاد پر ایک امیگریشن نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں ترجیح ایسے نئے تارکین وطن کو دی جائے گی جو انتہائی ہنر مند ہوں۔ ڈیموکریٹس اس سے متاثر نہیں ہیں۔ ایوان کی ڈیموکریٹ سپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
Merit. It is really a condescending word. They're saying family is without merit.
وہ کہہ رہی ہیں میرٹ حقیقتاً ایک تکبر والی اصطلاح ہے۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کا کوئی میرٹ نہیں ہے؟ ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کی ڈیموکریٹ رکن کیتھلین رائس کہتی ہیں،
He opts for a border wall, something that only serves to bolster his ego and irrevocably harm our border.
وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے سرحد پر دیوار کا متبادل چنا ہے، ایک ایسی چیز کا جس سے محض ان کی انا کو تقویت پہنچے گی اور جس سے سرحد پر رہنے والی کمیونٹیز کو ایسا نقصان پہنچے گا جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سمن سیاسی طور پر منقسم کانگریس میں کوئی بھی منصوبہ دونوں پارٹیوں کی حمایت کے بغیر منظور نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ اس مسئلے پر بار بار ڈیموکریٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔
ڈیموکریٹس آر پروپوزنگ اوپن بارڈرز، لوور ویجز اینڈ فرینکلی لولیس کیاؤس۔
وہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹس ایک کھلی سرحد کی تجویز پیش کر رہے ہیں، کم اجرتوں کی، اور کھری بات یہ ہے کہ لاقانونیت پر مبنی افراتفری کی۔ مسٹر ٹرمپ سیاسی جلسوں میں بھی امریکہ میں داخل ہونے والے نئے افراد کی حوصلہ شکنی کرتے رہے ہیں۔
Our country is full. We don't want people coming up here.
وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ملک بھر چکا ہے، ہمیں لوگوں کی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں ریاست ورجینیا کے سابق اٹارنی جنرل کین کوچنیلی کو وائٹ ہاؤس کا امیگریشن زار یا رابطہ کار نامزد کیا ہے، جنہوں نے ایک بار یہ استدلال دیا تھا کہ پولیس سڑکوں پر کسی بھی شخص کو روک کر اس کی امیگریشن کی صورتحال چیک کر سکتی ہے۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی الین کیمریک کہتی ہیں،
کوچنیلی از اے ہارڈ لائنر آن امیگریشن، ہی ڈز شیئر دی پریزیڈنٹس پوائنٹس آف ویو۔
وہ کہہ رہی ہیں کوچنیلی امیگریشن کے بارے میں سخت موقف رکھتے ہیں اور وہ صدر کے نقطۂ نظر کے حامل ہیں۔ ڈیموکریٹس کوچینیلی کو ان کے اٹل قدامت پسند نظریات کی وکالت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، اور اگر وہ اس کوشش کی سربراہی کریں گے تو یہ چیز انتظامیہ کے لیے تارکین وطن سے متعلق اپنے منصوبوں کے لیے ڈیموکریٹس کی حمایت کے حصول کو اور بھی مشکل بنا دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مادود چند لوگوں کو امیگریشن کے معاملے پر کسی اتفاق رائے کی توقع ہے۔ ایک بار پھر ایلین کیمرک کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں میں کہوں گی کہ امکانات صفر سے بھی کم ہیں۔ جس چیز نے اسے اتنا زیادہ دشوار بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دونوں پارٹیوں کو تقسیم کرنے والا ایک نظریاتی مسئلہ بن گیا ہے۔ ٹرمپ امیگریشن کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے یہ امریکہ کو تباہ کر دے گی، اور دوسری طرف وہ لوگ جو امیگریشن کے حق میں ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے یہ قطعی طور پر امریکہ کی اساس کا بنیادی اصول ہو۔ سامعین، کسی الیکشن کے سال میں شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی متنازع مسودہ قانون کی شکل اختیار کر سکے، ایک ایسے وقت میں جب سن 2020 کی انتخابی مہم پہلے ہی زور پکڑ رہی ہے، امیگریشن پر کسی کاروائی کا موقع روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ۔